میرے قائد کی آمد نہ رہ سکتے
سب حضرات تشریف رکھیں. بس وہی سب حضرات پر تشریف رکھیں. نہیں
الحمد لله
وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب حضرات نہایت ہی محبت اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل قدر حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، آج 19 ستمبر 1999 کی تاریخ میں آپ کے اس قصبہ جوک ویس میں یہ عظیم الشان عظمت اصحاب رسول کے نام عنوان سے معنون کانفرنس نہایت ہی وقار اور احترام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. اس دور دراز کے علاقے میں اتنی کثیر تعداد میں آپ حضرات کا جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے سپاہ صحابہ اپنے مشن اور موقف، اپنے نسب العین کو الحمدللہ پاکستان کی اکثریت کے ذہنوں میں اتار چکی ہے. دوستو، دنیا کا کوئی کام بھی محنت، مشقت اور عمل کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی جماعت اپنا وجود منوانے اور اپنا موقف تسلیم کروانے کے لیے اس وقت تک کامیابی کی منزلیں حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہ جماعت اپنے مشن اور کاز کے لیے قربانی نہیں دیتی. میں آپ سے عرض کروں، اذان ہو رہی ہے آپ حضرات اذان سماعت فرمائیں تقریب بعد میں. میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی جماعت بھی قربانی کے بغیر اپنے مشن اور موقف کو منوانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوئی. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال انبیاء علیہ السلام کی جماعت کی ہے. تاریخ انبیاء کو پڑھ لیجیے, کوئی ایک نبی اور پیغمبر بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس اللہ کے رسول نے اپنی قوم کے سامنے دعوت ایمان پیش کی ہو, اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا ہو, اپنی رسالت کا پیغام سنایا ہو اور پوری قوم نے کھڑے ہو کر کہا ہو آمنا وصدقنا, ہم آپ پر ایمان لائے اور تصدیق کی. اس کے برعکس آپ کو نوح علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت نظر آئے گی. ہر پیغمبر حق نے جب نعرہ حق بلند کیا, قوم کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوا, بڑے بڑے سرداروں, وقت کے حکمرانوں, فرعون, نمرود, شداد و حامان نے اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں تمام تر اوچے ہتھکنڈے استعمال کیے, جبر و تشدد کا ہر راستہ اپنایا, لیکن یہ بات بھی صفحہ تاریخ پر نقش ہے کہ جب بھی کسی حق والے نے اپنے موقع پر مشن کے لیے ڈٹ جانے کو اور ہر مصیبت کے برداشت کرنے کو اپنا وتیرہ بنا لیا, پھر وقت کے فرعون پہلے کلزم میں ڈوب گئے, وقت کے نمرود خدراس و خسو خاشاک کی طرح بہ گئے, نمرود, قارون, حامان اور شداد پھر انبیاء کی دعوت کے سامنے دم نماز سکے. ہمیشہ نام آلے حق کا رہا ہے, ہمیشہ بات حق پرستوں کی رہی ہے. آج اس صحابہ اپنے موقع پر مشن کے لیے دار و رسم کی راہوں سے گزر رہی ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ بتلا سکتے ہیں حلوہ کھانے والے جیت گئے یا جیلوں میں جانے والے. کوشش کی گئی وہ ابھرتا چلا گیا, اور کون ہے وہ جس نے کاغذی لیڈر بن کر اشتہاری لیڈر بن کر ابھرنے کی کوشش کی تو دبتا چلا گیا. دوستو جب موقع فرق ہوتا ہے, جب نظریات دلائل پر قائم ہوتے ہیں اور قیادت اور جماعت کارکن اور لیڈر قربانی کی راہ پہ دوڑتے چلے جاتے ہیں, پھر کوئی چنگیز کوئی ہلاکو کا جانشین اس قافلے کے راستے کو روک نہیں سکتا ہے. سپاہی صحابہ کو اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے, اس کا راستہ روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا, مقدمات کے مار لگائے گئے, جیلیں بھر دی گئی, ٹارچر سیل, حکومت خانے زندہ سپاہی صحابہ کے لیے وقف ہو گئے. جب یہ چیز ابھی راستہ نہ روک سکی, گولیاں, بمبوں کے دھماکے, راکٹ لانچر بھی استعمال ہوئے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمام تر اوچھے ہتھکنڈوں سے سپاہ صحابہ ختم ہو گئی یا اور بڑھ گئی؟ یہ ختم ہو گئی یا اور بڑھ گئی؟ اور دوستو حق والوں کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی شکست نہیں دے سکتی. کیوں؟ اللہ نے حق کے اندر, اللہ نے دین کے اندر یہ پاور رکھی ہے, اسے جتنا بھی دبایا جائے وہ اتنا ہی ابھر کر سامنے آ جاتا ہے. سپاہ صحابہ آخر کس عنوان پر, کس مشن پر, کس مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے رہی ہے؟ یہ مشن کیا ہے دوستو؟ یہ مشن کرسی اور اقتدار کا نہیں ہے, یہ مشن منصب شہرت اور کسی مالی منصب کے حصول کے نہیں ہے. مقصد سپاہ صحابہ کا یہ ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر پیغمبر کے ازواج مطہرات رسول کے آل بیت اور صحابہ کرام کی عزت کا تحفظ ہو جائے, صحابہ کرام کی عزت کا تحفظ ہو جائے اور زبانوں کو تالے لگ جائیں ان چیرا دستوں ان زبان درازوں کے جو اختے بیٹھتے اصحاب رسول پہ تبرہ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جیلوں سے واپس آئے ہو, تمہارے جذبات کیسے ہیں, اب کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ہم وہ نہیں ہیں جو جیلوں میں جائیں معافی نامے لکھ کے واپس آ جائیں, ہم وہ لوگ ہیں جو جیلوں میں گئے تھے تو کہتے تھے صدیق کا دشمن کافر ہے, باہر آئے ہیں اعلان کرتا ہوں صدیق کی جوتی کا منکر بھی کافر ہے. یہ حد کری یہ دیری یہ جیل جیل یہ حد کری دیری جیل یہ مجھے نشن یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی خطیبانہ بڑ نہیں ہے, یہ کوئی وائس کی تالی نہیں ہے. میں اس پہ دلیل رکھتا ہوں کہ جو شخص جناب صدیق اکبر کی جوتی کا بھی منکر جوتی کی شان کا منکر ہے, ماں نے اس جنا اس جیسا بھی کافر جنا اس جیسا بھی کافر جنا. حضرت عبداللہ ابن مبارک سب کا دو رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں. کسی نے سوال کیا حضرت ارشاد فرمائیے امیر معاویہ کا درجہ بڑا ہے یا عمر ابن عبدالعزیز کا مرتبہ بڑا ہے؟ یہ سوال سن کر رئیس المحدثین امام الصلحاء والفقہاء حضرت عبداللہ ابن مبارک کانپ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا تم نے کیا سوال کیا؟ جے نسبت خاک را و عالم پاک. کیا سوال کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز کو امیر معاویہ سے ملاتے ہو؟ بے شک عمر ابن عبدالعزیز بہت بڑے خلیفہ راشد ہیں, مگر یاد رکھو وہ صحابی نہیں ہیں. امیر معاویہ صرف صحابی نہیں, کاتب رسول بھی ہیں, پیغمبر کے برادر نسبتی بھی ہیں, اور امیر معاویہ تو وہ ہیں جن کے ہاتھ پر بیعت حسن و حسین نے بھی دی ہے, جن کے ہاتھ پر بیعت حسن و حسین نے بھی دی. دوستو کتنی مظلوم شخصیت ہے امیر معاویہ کی کہ جن کی امامت قیادت اور سیادت کو پیغمبر کے نواسے حسن و حسین نے مان لیا, مگر آج کا مولوی بھی نہیں مانتا. آج کا مولوی امیر معاویہ کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے, مولوی پریشان ہو جاتا ہے. اگر میں نے جمعہ کے خطبہ میں امیر معاویہ کا نام لے لیا تو کہیں میری مسجد کی کمیٹی یا کہیں کوئی پڑوسی میرا دشمن نہ بن جائے. سنو امام بخاری کے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیا کہا؟ فرمایا مقابلہ کرتے ہو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن عبدالعزیز کا, میرا عقیدہ یہ ہے ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز جمع ہو جائیں وہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے کی محل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. جب یہ بات سنی لوگ پریشان ہو گئے, حضرت یہ کیا بات کہہ دی؟ امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو میل ہے اس میل کا مقابلہ بھی عمر ابن عبدالعزیز نہیں کر سکتا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جو جواب دیا سننے کے قابل ہے. فرمایا سنو جواب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جا رہے ہیں, اس فضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانس مبارک لے رہے ہیں, آپ کے سانس مبارک اس فضا میں مل رہے ہیں, اور اس فضا کا گرد و غبار بھی آپ کے سانس مبارک سے مل جاتا ہے, پھر اسی گرد و غبار کا کروڑواں حصہ چلتا چلتا امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے میں پہنچ جاتا ہے. فرمایا لوگوں جس میل اور کچیل میں میرے پیغمبر کے سانس کا کروڑواں حصہ شامل ہو اور عمر ابن عبدالعزیز اس میل کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اب آئیے اس بات کی طرف کہ میں نے کہا ہے حد
صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی جو سے بولو رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے پائے مبارک میں جو جوتی ہے چمڑے کی جوتی جو مکہ کے کسی موچی نے سی تھی اور اس کا شان بھی اتنا اعلیٰ ہے, جو اس جوتی کی شان کا انکار کرے وہ بھی جو سے بولو وہ بھی کافر ہے. کیوں؟ کہ یہ جوتی وہ ہے کہ جب غارِ ثور میں آمنہ کے لال صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما رہے تھے, پھر کالے ناگ نے صدیق اکبر کے پاؤں پہ کاٹا تھا, میرے پیغمبر نے اس کا علاج کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ لعاب دہن, لعاب دہن رسول صدیق اکبر کے پاؤں پر اثر کرنے والی زہر کے لیے تریاک بن کر آیا. جب صدیق کی ایڑی پہ پیغمبر کا لعاب آیا تو صدیق کی جوتی نے ایڑی کے پاس سے لے کر پیغمبر کے لعاب دہن کو چوم لیا ہے, اور جو جوتی پیغمبر کے لعاب دہن کے پاس سے لیتی ہے اس کا مقام یہ ہے جو اس کی شان کا منکر ہے وہ کافر ہے. سپاہ صاحب کا عقیدہ سنے دے کہنے حضور نو نہیں مان دے. واہ 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 واہ, کیا بات کہی تم نے, حضور کو نہیں مانتے. بھئی کس کو مانتے؟ کہتے صحابہ کو مانتے ہیں. یہ تو وہی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ یہ پورا شہر شاگردوں کو تو مانتا ہے استاد کو نہیں مانتا, مریدوں کو تو مانتا ہے پیر کو نہیں مانتا, اور صحابہ کو مانتے اس لیے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں, وہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں. ہم کیا جانے ابو قحافہ کون, کیا نام تھا اس کا, اس کا بیٹا کیا حیثیت رکھتا, ہمیں شاید علم ملا ہوتا. خطاب کون, اس کے بیٹے کا کیا نام تھا, عفان کون, اس کے بیٹے کی کیا ادا تھی, ابو طالب کون, اس کا بیٹا کیا تھا. اور آج ابو قحافہ کے بیٹے صدیق کی جوتی کی عظمت کو ماننا میرے لیے لازم اس لیے ہو چکا ہے کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر رسول کا صحابی ہے, رسول اللہ کا صحابی ہے. اور میں ایک بات کہتا ہوں, ایک ہے قصر نبوت, ایک ہے قصر نبوت والا محل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے محل بنایا ہو, پھر اس میں بنیاد سے لے کر اوپر تک تعمیر مکمل ہو گئی ہو, دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا محل بڑا خوبصورت ہے مگر یہاں ایک اینٹ لگنے والی ہے, اگر وہ اینٹ لگ جائے تو محل کی تکمیل ہو جائے. فرمایا نبوت والا محل وہ ہے جس کی پہلی اینٹ آدم ہے, آخری اینٹ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے قصر نبوت, یہ ہے. کچھ لوگ آگے بڑھے, انہوں نے کہا ہم قصر نبوت کی حفاظت کریں گے, ہم قصر نبوت کی. بھئی کون ہو تم؟ کہنے لگے ہم جانساران رسول ہیں, ہم غلامان رسول ہیں, ہم عاشقان رسول ہیں, ہم نے نبوت کے گرد, یہ قصر نبوت کے گرد پہرا دینا ہے تاکہ کوئی چور ڈاکو ادھر نہ آئے اور اس محل کی شان آن بان کو نقصان نہ پہنچائے. ہم نے کہا بہت اچھا کام ہے, کھڑے ہو جاؤ پہرا دو, بہت اچھا کام ہے, کھڑے ہو جاؤ پہرا دو. پھر انہوں نے کہا تم کیا کرو گے؟ ہم نے کہا ایک ہے قصر نبوت, ایک اس محل کے ارد گرد پھولوں کا چمنستان بھی ہے, ایک اس محل کے ارد گرد ایک باڑ بھی ہے, ایک خوبصورت دیوار بھی ہے. انہوں نے کہا اس باڑ کا نام کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ چمنے صحابہ ہے, یہ چمنے, یہ گلستان صحابہ ہے. انہوں نے کہا پھر, ہم نے کہا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ, ہم اس گلشن کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم اس گلشن کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم یہاں پیرا دیتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں مزے نال سو جاؤ, مزے نال آرام کرو, کھیرا کھاؤ, حلوے کھاؤ, سارا دن عیدا مناؤ, شبراتا مناؤ, سو جاؤ. کیوں کہ ہم قصر نبوت کے گرد جو صحابہ والا چمن ہے ہم واہ کرے ہیں, اور کوئی صحابہ والے چمن کو کراس کرے گا تو تم ٹکرائے گا, ہم آنے دیتے ہی نہیں. تو پھول کا شہدا ہے, تو پھول کا شہدا ہے. میں تو ان خاروں سے بھی پیار کرتا ہوں جو پھول کے گرد ہیں. تو قصر نبوت کا محافظ ہے, میں تو قصر نبوت کے گرد جو صحابہ والی باڑی ہے میں تو اس کا محافظ ہوں. میں تو ہاں بات ہے ذوق کی, عشق کے راہوں میں مرتبے عہدے اور منصب عروج سے نہیں پہچانے جاتے, بلندیوں سے نہیں پہچانے جاتے, اور عشق کی راہ میں جو جتنا خاکسار ہوتا ہے وہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے, وہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے. میں نے پوچھا تیرا تعارف کیا ہے, کہنے لگا میں غلام رسول ہوں. میں کون ہوں؟ پھر کہنے لگا تیرا تعارف کیا ہے؟ میں نے کہا میں رسول کے غلاموں کا بھی غلام ہوں, میں رسول کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. میرے نبی کے صحابہ رسول کے غلام ہے, پیغمبر کے صحابہ رسول کے جانسار ہے, پیغمبر کے صحابہ رسول کے سپاہی ہے. وہ رسول کے غلام تھے, آدم طارق ان کا غلام ہے. بات رسول کی بڑی دور کی ہے, شان رسول اللہ کی بڑی اونچی ہے, اور ہم تو کسی دشمن کو رسول کے صحابہ کے جوتوں کی طرف بھی نہیں دیکھنے دیتے. قصر نبوت کے گرد جو کھڑے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا یہ تو مجھے نہیں پتا, مگر مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ ہم جو باہر کھڑے ہوئے تھے دشمن آیا, اس نے گولی ماری, ایک زخمی ہوا, گر پڑا تو پرچم لے کر دوسرا کھڑا. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ہاں اتنا جانتا ہوں کہ یہاں سے گزرنے کسی کو نہیں دیا. گھر میں کوئی آئے گا تو دیوڑی کا دروازہ ٹپ کے ہی آئے گا نا, کوئی گھر میں آئے گا تو باہر والی جو چار دیواری ہے اس کا دروازہ کراس کر کے ہی آئے گا. جب چار دیواری پہ ہم اتنے مستعد ہو کر تیار ہو کر کھڑے ہیں کہ حق نواز شہید ہوا, احسان قاسمی کھڑا ہو گیا, احسان قاسمی شہید ہوا, مستعد یار کھڑا ہو گیا, مستعد یار شہید ہوا, فاروقی کھڑا ہو گیا, جار امان شہید ہوا, شعب ندیم کھڑا ہو گیا, شعب ندیم شہید ہوا, آدم طارق کھڑا ہو گیا. کہنا بڑا آسان ہے, کہنا بہت آسان ہے, خون سے لت پت لاشوں کو اٹھانا بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. تیرے ملک کی جتنی پارٹیاں سیاسی ہیں یا دینی ہیں, جتنی مذہبی ہیں یا کوئی اور ہیں, کوئی ایک پارٹی سامنے لاؤ جس نے اپنے مقصد کے لیے قیادت در قیادت, قیادت در قیادت, قیادت در قیادت کی نظرانے پیش کیے ہوں. ہاں میں اتبیا کر گالی دینا آسان ہے, اس لیے کہ جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے, جس کے برتن میں گالی ہے گالی نکلے گی, جس کے برتن میں دل میں صحابہ کا عشق ہے زبان سے بھی صحابہ کے نعرے نکلیں گے, اور جب گالی لگے گی تلوار لگے گی تو خون بھی آواز دے گا, صحابہ کی عزت زندہ باد. ذرا پوچھ لو, اگر نہیں جانتے ہو ہماری تاریخ پوچھ لو, ملتان کی جیل سے, بہاول پور کی جیل سے, لاہور کے حکومت خانے جون سے پوچھ. نبی دا عاشق, نبی دا عاشق پھلیاں پتا سے کھانا نہیں ہوتا, نبی کا عاشق وہ ہوتا ہے جو چونک کے چار چھلوں میں روزانہ ڈیڑھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. نبی کا عاشق یتیموں کا مال کھا کر چہرے سے سنت رسول کو اڑا کر نبی کا عاشق کافروں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اتحاد کا نعرہ بلند کرنے والا نہیں ہوتا. نبی کا عاشق وہ ہوتا ہے جسے دنیا علی شیر حیدری کے نام سے حکومت قید تنہائی میں بند کرتی ہے, وہ 3 مہینے میں قرآن کی حفظ کر لیتا ہے. جینی بھی مصری ہیں اور یہ ہے میرا قبر, یہ ہے میرا کردار. لا اپنا کردار, لا اپنا کردار. کیا ملک سے اسلام کے دشمن ختم ہو گئے یا تیری زبان پر مفاد کا تالا لگ گیا؟ اگر دشمن ختم ہو گئے ہیں تو مجھے بھی بتلا, ورنہ میں تجھے بتلاتا ہوں کہ تیرے ملک میں حالت یہ ہے تو بات کرتا ہے اپنے علم کی, تقویٰ کی, طہارت کی, پیری کی, کیا بات ہے؟ اور جس پیغمبر کے نام سے, صحابہ کے نام سے میرا تیرا گھر آباد ہے, تیرے میرے بچے پڑھتے ہیں, اور آج اس پیغمبر کی ازواج کو پاکستان میں قرآن کے حاشیے پر گالیاں دی جائیں تو ڈر سے مس نہیں ہوتا؟ میں جان دیتا ہوں تیرا میرا مقابلہ کیا. سنو یہ بات, جیلوں سے آئے ہیں, کوئی خالہ جی دے والے جو جیل جو آئے سینہ تان کر کہنے کا کی ہے, سر اٹھا کر باہر آئے, کوئی نرمی نظر آتی ہے؟ کہتا ہوں حکمرانوں سے وہ جیت جاوے تھے پھر آزما لگا, جیت جائے. ہم اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا 72 فرقے ہو جائیں گے, سب گمراہ ہوں گے, ایک گروہ ہوگا جو نجات پائے گا. عرض کیا گیا وہ گروہ نجات پانے والا کون ہوگا؟ فرمایا مانا علیہ و اصحابی, مانا علیہ, جو میری سنت پر چلے گا میرے صحابہ کا دامن پکڑے گا, میری سنت پر چلے گا میرے صحابہ کا دامن پکڑے گا. اے اللہ کے رسول, آپ کی سنت کیا ہے؟ آپ کی سنت کیا ہے؟ یہاں تو جھگڑا پڑ گیا ہے. میں کہتا ہوں رسول کی سنت طائف میں پتھر کھانا ہے, میرا دوست کہتا ہے نہیں مدینے میں حلوہ کھانا ہے. میرے محبوب مجھے اتنا بتلا دیجئے سنت کیا ہے, تو جواب آتا ہے امی ایسا فرماتی ہے اور رسول اللہ کے گھر میں مہینوں مہینوں گزر جاتے, کبھی چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی, اور کوئی دن ایسا نہ آیا جب آمنا کے لال پہ پریشانی نہ آئی. پتھر کھانا سنت ہے, دندان مبارک شہید ہے, یہ سنتا بھول گئی ہیں, یہ سنتا یاد ہی نہیں. میرے اور آپ کے آقا نے مدینہ کے مکہ کے تو 13 سال آیا ہے, کوئی دن بھی ایسا نہ تھا جب آمنہ کے لال فاطمہ کے ابو گھر سے باہر گئے ہوں تو واپس آئے ہوں. آپ کوئی دن ایسا نہ تھا جب نبوت کے چہرے پہ کسی نے گندگی نہ ڈالی ہو, کوئی دن ایسا نہ تھا جب پیغمبر کے گلے میں رسے ڈال کر کپڑے ڈال کر گسیٹا نہ گیا ہو. 13 سال وہ گزر گئے جب آمنہ کے لال مدینہ میں آئے, 10 سال میں 29 جنگیں لڑی. کتنی جنگیں؟ ہر 4 مہینے کے بعد جنگ, کافروں سے ہر 4 مہینے کے بعد, ہر 4 مہینے کے بعد. ہاں کافر موقع گئے نہیں مک گئے نہیں, میرا خیال ہے کافر مک گئے نے تو مسلمانوں کے پیچھے بہ گئے نے, نہیں سمجھے. وہ جہاں بھی کافروں نال جنگ ہو گئی وہ مسلمانوں نال سنگ بنا دے, جنگ نہیں لگتے. جن کی کافروں سے جنگ ہو وہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور جو کافروں سے تنگ ہو وہ مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں. میرے تھے فتوے, تو لا فتوے میرے تھے, پر سارے اپنی تاریخ چوں کوئی ایک آزم تارکی کر دے. میں نہیں کہتا, خدا کی قسم میں تو بہت کمزور انسان ہوں، اللہ مجھے تعلق تکبر سے بچائے، میں تو گناہگار انسان ہوں، لیکن جب گناہگاروں کا یہ حال ہے جو ہمارے بڑے تھے، تم تو ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہو۔ کن کو دیکھا ہم نے؟ میں اس شیخ الہند کا بیٹا ہوں جس نے مالٹا کی جیل میں، پاکستان میں نہیں مصر کے جزیروں میں، انگریز نے کس کو قید کیا تھا؟ میرے بڑوں کو یا تیرے بڑوں کو؟ پھر مالٹا کی جیل میں میرے بڑے نے کیا کیا تھا؟ قرآن کی تفسیر لکھی تھی، قرآن کی تفسیر لکھی تھی انہوں نے، مالٹا کی جیلوں میں قرآن کی تفسیریں لکھی۔ مجھ سے تو جب کاغذ قلم چھین لیا گیا، ایک دو تار تھے یا تن کے کپڑے تھے، جوتے بھی باہر تھے، آسمان کا علم نہ تھا، دن رات کی خبر نہ تھی، ساڑھے تین مہینے 108 دن گزر گئے، مجھ سے اور کچھ نہ ہوا، میں نے 108 دنوں میں 108 قرآن ختم کر لیے، 108 دنوں میں 108 قرآن ختم کر لیے۔ جی تو بھی قرآن ختم کر لینا تھے آ جا، ہے جائیے تھا جب نبوت کے چہرے پہ کسی نے گندگی نہ ڈالی ہو، کوئی دل ایسا نہ تھا جب پیغمبر کے گلے میں رسے ڈال کر کپڑے ڈال کر گسیٹا نہ گیا ہو، 13 سال وہ گزر گئے جب آمنہ کے لال مدینہ میں آئے، 10 سال میں 29 جنگیں لڑی، کتنی جنگیں؟ ہر 4 مہینے کے بعد جنگ، کافروں سے ہر 4 مہینے کے بعد، ہر 4 مہینے کے بعد۔ ہوں کافر مک گئے نے؟ مک گئے نہیں، میرا خیال ہے کافر مک گئے نے، تو مسلمانوں کے پیچھے بہ گئے نے، نہیں سمجھے بھائی، جہاں بھی کافروں نال جنگ ہو گئے وہ مسلمانوں نال سنگ بنا دے، جنگ نہیں لگتے، جن کی کافروں سے جنگ ہو وہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور جو کافروں سے تنگ ہوں وہ مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں۔ میرے تے فتوے، تو لا فتوے میرے تے، پر سارے اپنی تاریخ چوں کوئی ایک آدم تارکی کر دے، میں نہیں کہتا، خدا کی قسم میں تو بہت کمزور انسان ہوں، اللہ مجھے تعلق تکبر سے بچائے، میں تو گناہگار انسان ہوں، لیکن جب گناہگاروں کا یہ حال ہے جو ہمارے بڑے تھے، تم تو ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہو۔ کن کو دیکھا ہم نے؟ میں اس شیخ الہند کا بیٹا ہوں جس نے مالٹا کی جیل میں، پاکستان میں نہیں مصر کے جزیروں میں، انگریز نے کس کو قید کیا تھا؟ میرے بڑوں کو یا تیرے بڑوں کو؟ پھر مالٹا کی جیل میں میرے بڑے نے کیا کیا تھا؟ قرآن کی تفسیر لکھی تھی، قرآن کی تفسیر لکھی تھی انہوں نے، مالٹا کی جیلوں میں قرآن کی تفسیریں لکھی۔ مجھ سے تو جب کاغذ قلم چھین لیا گیا، ایک دو تار تھے یا تن کے کپڑے تھے، جوتے بھی باہر تھے، آسمان کا علم نہ تھا، دن رات کی خبر نہ تھی، ساڑھے تین مہینے 108 دن گزر گئے، مجھ سے اور کچھ نہ ہوا، میں نے 108 دنوں میں 108 قرآن ختم کر لیے، 108 دنوں میں 108 قرآن ختم کر لیے۔ جی تو بھی قرآن ختم کر لینا تھے آ جا، ہے جائیے جا کر پوچھئے کیوں کے ٹارچر سیلوں سے کیا ہوا تمہارے اندر۔ میں تو ایک ادنا سرکار کن ہوں، خدا کی قسم ہمارے بچوں کا حال یہ تھا، ایک بچہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے سامنے میں اپنے سیل میں بند تھا، اپنے سیل میں، اور جب ہم جیلوں کی باتیں کرتے ہیں، حق کی خاطر مصیبتوں کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تھوڑے اتنے عذاب ہے، یہ تھوڑے اتنے کہنے اے ولیاں دی بد دعائیں۔ میں پوچھتا ہوں حضرت یوسف کو کس ولی کی بد دعا لگی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس ولی کی بد دعا لگی تھی؟ اور حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تھے، کس ولی کی بد دعا لگی تھی؟ چھوڑو چھوڑو، مجھے یہ بتلا دو امام احمد بن حنبل کو کس ولی کی بد دعا لگی تھی؟ اور امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، مجھے بتلا کس ولی کی بد دعا لگی تھی؟ دوستو میں کہتا ہوں میرے اور آپ کے رسول آمنہ کے لال نے 3 سال شیب ابی طالب میں قید کاٹی ہے، مجھے بتلا کس ولی کی بد دعا لگی تھی؟ جیلوں میں جانا ولیوں کا کام ہے نبیوں کی سنت ہے، ولیوں کا کام ہے نبیوں کی سنت ہے، حق کے لیے جیل میں جانا۔ مجھ پر کوئی زنا کا پرچہ نہیں تھا، مجھ پر چوری ڈکیتی کا پرچہ نہیں تھا۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں اکبر آبادی کہتا ہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا جا کے تھانے میں خدا کا نام لیتا ہے اکبر اس زمانے میں۔ سو سو پرچے لاد دیے گئے۔ کہتے ہیں آدم تارک تقریرا کیتیا، ایک پرچہ آج کا بھی ہونا، ایک پرچہ لیاؤ لیاؤ ویلکم۔ جب جیل میں کوئی آتا تھانے دار، یہاں آپ کے ایک مطلب ملتان سے گئے، میں نے کہا کہاں سے تشریف لائے؟ پنڈی میں گیا۔ ابھی آلہ جیل نے کہا تھا جی ملتان سے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہتا بس زیادہ نہیں، سات مقدمے لایا۔ میں کہا بس چھاتی لائے، کوئی ستر اسی رہ گیا ہوا، کیا مقدمے؟ کہتے آپ نے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہا تھا صحابہ کا گستاخ، صحابہ پہ تبرہ کرنے والا تالے منہ والا کافر ہے۔ میں نے کہا وہ تو میں اب بھی کہتا ہوں، ایک مقدمہ اور کر دے، وہ تو میں اب بھی کہتا ہوں، ایک مقدمہ اور کر دے۔ اور حکمرانوں سے میں کہا کرتا ہوں، تم جیل والوں سے پوچھ لو، تمہیں ہے پتا تم نے جس جرم کی بنیاد پر ہمیں جیل میں ڈالا تھا؟ خدا کی قسم ہم تو ہم ابھی بھی چلے جاؤ، 400 میرا کارکن جیلوں میں بند ہے، وہ وہی نعرے لگاتا ہے جو نعرہ تو یہاں لگاتا ہے۔ اور میں کہا کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ جناب اب تو چلے، میں کہتا ہوں حکمرانوں تمہاری حالت عجیب ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اب تو گھبراتے ہو، کہتے ہو انہوں جیل چ بند کر دو، ایڈے وڈے وڈے جلسے کرن لگ گئے، انہوں جیل چ بند کر دو، یہ نعرے لاندے کہ جے جیل چ جا کے بھی اسی نعرے نہیں چھڑے پھر کی کر لیا، پھر کیا کر لیا تم نے؟ جیل جیل ہوتی ہے، جیل جیل ہوتی ہے۔ جائیے فیصل آباد کی ڈسٹرکٹ جیل میں، اس وقت بھی وہاں مڑیچ نامی ایک شخص سپرنٹنڈنٹ ہے، اس سے پوچھو کہ تیری جیل میں سپاہی صحابہ والے بھی ہیں؟ ایک ہور بھی اللہ کا بندہ ہے۔ ایک دن میرے پاس سپرنٹنڈنٹ آیا، کہنے لگا مولوی صاحب میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ایک مولوی صاحب آ گئے نے جیل چ، صبح روند شام روند دوپہر روند رات روند۔ میں نے کہا کیوں بھائی، کس مقصد میں آیا؟ کہتا ہے کوئی کام تو نہیں کر کے آیا، بس نکاح پڑھایا تھا، گواہ عیسائی بنائے تھے، گواہ عیسائی بنایا، بلے بلے تھوڑے کارنامے ہے۔ تحریک نظام مصطفیٰ چلی تو کمالیہ سے لوگوں نے کہا مولوی صاحب اور سانو ہار پوا پوا کے جیل سٹی جانے ہو، تسی بھی طریقے نظام مصطفیٰ جی سب پوا ہی لو۔ بڑا تنگ کیا، کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں بھی یار گرفتاری دے دیتا ہوں۔ فیصل آباد اس وقت لہر پور تھا، ضلع تھا، وہاں لے گئے ہار وار پہنائے اور نعرہ تکبیر آوے آوے نظام مصطفیٰ آوے جاوے جاوے بھٹو جاوے، اور جناب نعرے لگائے مولوی صاحب گرفتار ہوا۔ لوگوں نے کہا شکر ہے ساری مسیت بھی پاک ہوئی، ساری بھی قربانی لگ گئی، لو مسیت۔ مولوی صاحب گئے ہوں قیدیوں کی جماعت ہی ہوا کرے گی، مسئلے پوچھیں گے قیدی۔ واپس آئے لال پور سے تمالیے میں، مغرب کی نماز جب پڑھنے گئے تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پھٹی کی پھٹی رہ گئی، آنکھیں مل مل کر دیکھتے ہیں وہ خواب ہے یا دھوکہ ہے، زندہ ہے ہم یہ مردہ ہیں، ہوا کیا؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے جنہوں گرفتار کرایا جی وہ تو مسلے پہ بیٹھا ہے، جسے گرفتار کرایا تھا وہ تو مسلے پہ بیٹھا ہے۔ نے کہا مولوی صاحب تسی اوہی ہو یا کوئی اور ہو؟ میں ابھی جب کراچی گیا نا 5 سال جیل کاٹ کر، 5 سال جیل کاٹ کر ابھی میں کراچی گیا، تو میں کراچی میں نے 8-9 سال گزاری، جس مسجد میں امام اور خطیب تھا میں نے وہاں فجر کی نماز پڑھائی پچھلے مہینے کی 6 تاریخ کو۔ لوگ سلام لے رہے ہیں، ایک بابا صاحب آ گیا، کہنے لگا مولانا صاحب یہ بتائیے آپ وہی دبلے پتلے سے مولوی صاحب ہیں جو ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے یا کوئی اور ہے؟ میں نے کہا جی میں وہی دبلا پتلا ہوں۔ کہتے لوگ تو جیلوں میں جا کر سوکھ جاتے ہیں، آپ تو ماشاء اللہ طرح تازہ ہو کر آ گئے ہیں، لوگ تو سوکھ جاتے ہیں آپ، اور آپ حیران ہوں گے جب مجھے اٹک جیل میں 13 مہینے تنہائی 16 کال کوٹھڑیاں، جنہوں سزائے موت بول جاوے انہوں کال کوٹھڑی چ بند کر دیں، تو کال کوٹھڑیاں 16 ہوتی ہیں ایک بلاک میں جو وہاں بنا ہے، 16 کال کوٹھڑیوں کا اکیلا ہی مہمان، اکیلا رکھو، کہنے کلا ہی رکھو، یہ بندہ نظر نہ آئے. میں کیا انشاءاللہ انہیں بندے نظر آؤ گے کہ شمار کرو گے شمار ہی نہیں ہوں گے. ہیں اکیلے رکھو. اب میں اکیلا ہوں, یہ اکیلا کھڑا ہوں, کیا ہوا ہے وقت کم. بھائی دیکھیں نماز بھی پڑھنی ہے ہم نے. اب میں جب گیا تو میرا وزن تھا 82 کلو. جیل میں جب جاتے ہیں تو وزن تولتے ہیں, قد کی پیمائش کرتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں اکثر وزن بھی کٹ جاتا ہے تو قد بھی کٹ جاتا ہے. 82 کلو وزن. 6 مہینے ہوئے آئی جی آیا دورے پر, اس نے مجھے دیکھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. سارا دن آرام سے گزرتا پڑھنے میں لکھنے میں مطالعہ میں تلاوت میں. آئی جی کہنے لگا مولوی صاحب تسی تو بڑے موٹے ہو گئے, تسی تو واقعی مولوی بن گئے, ہوں مجاہد بالکل نظر نہیں آتے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ کو پتا ہے آپ کا وزن کتنا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے کہا کل کو ویٹ لا کے مولوی صاحب کو دینا ویٹ مشین. جب میں ویٹ مشین پر کھڑا ہوا تو وزن 107 کلو تھا خدا کی قسم. 82 کلو سے جو بڑھنا شروع ہوا تو 24 کلو بڑھ گیا. میں نے کہا یار باہر جاؤں گا تو مجھ سے تو کام ہی نہیں ہوگا. پھر میں نے ان کو کہا ملاقات نہیں کراتے ہو نہ کراؤ, کھانا نہیں دیتے ہو نہ دیو, کوئی ایکسرسائز کا سامان ہی دے دیو. تب جناب صبح شام ایکسرسائز شروع کی تو 20 کلو میں نے وزن کم کیا. ویسے جب سے باہر آیا ہوں 10 کلو اور کم ہو گیا. باہر آ کر وزن کم ہو گیا. اے جڑے جیلان جا کر ہٹے کٹے ہو جان وہ جیلان تو ڈر دیں؟ کوئی نہیں ڈرتے خدا کی قسم, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کسی حکمران اور کسی ظالم کسی جابر یا جیل سے ڈرنا ہے ہی شرط ہے ہی. کیوں کہ ڈرو اس سے جس نے پیدا کیا, ڈرو اس سے جو نفع نقصان کا مالک ہے, ڈرو اس سے جو موت و حیات کا مالک ہے. بندوں سے کیا ڈرنا ہے, کیا ڈرنا ہے بندوں سے؟ میں نے عرض کیا اڈیالہ جیل میں, وہ بات وہی رہ گئی. اڈیالہ جیل میں ایک بچہ تھا, چھوٹا سا بچہ, ابھی تھا یہ بچہ, یہ جیسے مولانا صاحب کا بچہ ہے مولانا محمد ارشاد صاحب کا, یہ چھوٹا سا بچہ تھا نہیں. مجھے اتنا بچہ کہتا ہے قائد محترم ایک کام کروا دو. میں نے کہا بیٹے کیا کام ہے؟ کہتے پہلے بتاؤ کہ کام کروا دو گے. میں نے کہا تیرا جائز کام ہوا ضرور کروا دوں گا. کہتے نہیں وعدہ کرو. میں نے کہا چلو وعدہ ہو گیا تیرا کام کروا دوں گا. کہنے لگے آپ سپیڈن سے سفارش کریں, اسے کہیں کہ اس بچے کو بیڑی لگا دے بیڑی. میں نے کہا بیٹے آج تک تو قیدیوں نے مجھ سے یہ سفارش کرائی کہ قیدیری اتروا دو, ہتھ کڑی اتروا دو, ہماری تنہائی کی قید ختم کرا دو, اور تو کیسا بچہ ہے جو بیڑی مانتا ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے, یہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں سب کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں. میں جب دیکھتا ہوں کہ امی عائشہ کی عزت کے لیے, صحابہ کے ناموس کے لیے, حضور کے یاروں کے ناموس کے لیے انہوں نے بیڑیاں پہنی, اور میرا دل ملامت کرتا ہے کہ تے کاش تیرے پاؤں میں بھی صحابہ کے لیے بیڑی ہوتی. بچہ چون کے چاچے سہل میں, چون کس کو کہتے ہیں؟ آیا جہاں زندہ انسانوں کا وہ حشر ہوتا ہے جو بچر خانے میں جانوروں کا ہوتا ہے. میں نے اپنی کتاب میں ایک سوا لکھا ہے, میں کہتا ہوں اس میں بھی کچھ نقشہ میں نے کھینچا ہے. کیا ہے؟ قرآن کے حافظوں کی زبانوں کو کھینچتے ہیں, قرآن والے سینے پہ پاؤں رکھتے ہیں, صبح مارتے ہیں, بجلی کے کرنٹ لگاتے ہیں, 24 گھنٹے 3.5 مہینے جیل بند ہے کمرے میں. بعض لوگ کہتے تھے خدا کے لیے کمرے سے نکالو, چاہے مارنے کے لیے نکال لو, نکالو. دوپہر ہوتا کہیں سے آواز آتی ہمیں بتلاؤ فجر کی نماز ہو گئی, عشاء کی نماز کا وقت ہوتا کوئی آواز دیتا ہمیں بتلاؤ ظہر کا ٹائم ہو گیا. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بات دنیا میں. ایک دو دن نہیں, 3-3 مہینے 3.5-3 مہینے اس بچے کو داخل کریں سیل میں. میں اپنے سیل میں دیکھ رہا ہوں, وہ دروازہ ہے اس کے اوپر باریک جالی لگی ہوتی ہے, باہر کوئی آدمی نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ کوئی چھوٹی سی گلی میں ہو. میں نے دیکھا وہ بچے کو دھکا, بچے کی آنکھوں سے پٹی کھولی, بچے نے دیکھا کہ تاریخ اندھیرا سیل ہے. اس نے کہا میں نہیں جاتا, مجھے بتلاؤ مجھے کیوں لائے ہو, میرا قصور کیا ہے؟ کہنے لگے تمہیں داخل ہونا پڑے گا. اس نے کہا میں نہیں جاتا. وہ رونے لگا تو میں نے اپنی کوٹھری سے آواز دی, میں نے کہا بیٹے داخل آ جاؤ, میں بھی یہاں ہوں. شیروں کے بیٹے گھبرایا نہیں کرتے. اس نے جب میری آواز سنی اس نے کہا یہ بتلاؤ یہ آواز کس کی ہے؟ تو عملے نے کہا یہ آواز تمہارے لیڈر مولانا اعظم طارق کی ہے. اس نے کہا مولانا مجھے نظر نہیں آتے, مجھے بتلاؤ یہ آواز تمہاری ہے؟ میں نے کہا میری ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ پھر وہ بچہ کوٹھری میں کیا داخل ہوا، 20 روز رہا ہے، صبح بھی نعرے لگاتا تھا، شام بھی نعرے لگاتا تھا، شام بھی نعرے لگاتا تھا۔ ہم نے ایک کردار ادا کیا ہے، اور یہ گئی گزری بات نہیں، ہم تو اب بھی تیار ہیں، ہم تو اب بھی تیار ہیں۔ اور خدا کی قسم جو لوگ قربانیاں دیا کرتے ہیں، کامیابی انہی کے قدم چوما کرتی ہے۔ دوستو آخری بات کہتا ہوں، 26 ستمبر کی کانفرنس میں شریک ہوں، بہت بڑا وہاں، جو تھک گئے اٹھ جائیں، جو نہیں تھکے بیٹھ جائیں، جو نہیں تھکے بیٹھ جائیں، جو تھک گئے اٹھ جائیں۔ ویسے بات میں نے ایک ہی کرنی ہے، سپاہی صاحبہ کا جلسہ ہے، کوئی ہری گاری کی بات نہیں ہے نا، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں فوراً۔ 26 ستمبر کی کانفرنس میں آپ سب نے شریک ہونا ہے، اور ابھی ابھی انشاءاللہ مجھے مانکوٹ جانا ہے، تقریر کا بقایا حصہ انشاءاللہ وہاں